الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين پچھلے جمعے بھی میں نے سورہ قصص کے آخری رکوع کی ان چھ آیات کی تلاوت کی تھی لیکن گفتگو صرف پہلی آیت پر ہو سکی تھی. آج اس وقت تو مجھے بقیہ پانچ آیات کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے اور اس کے حوالے سے اس بات کی طرف بھی توجہ دلانی ہے کہ جو اس سے پہلے کی صورت ہے یہ جوڑا ہے در حقیقت سورۃ النمل اور سورۃ القصص. اس کی بھی آخری پانچ آیات بعین ہی انہی مضامین پر مشتمل ہیں جن پر کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری پانچ آیات ہیں. الفاظ کا فرق ہے, اسلوب کا فرق ہے, ترتیب کا فرق ہے, لیکن باتیں وہی ہیں ان پانچ آیات میں کہ جو سورہ نمل کی آخری پانچ آیات میں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو ایک دوسرے کے عکس کے طور پر پانچ آیات سورہ نمل کی اور پانچ سورہ قصص کی ان کے بارے میں گفتگو ہو, پہلی آیت کے ضمن میں بھی ابھی کچھ اور عرض کرنا ہے, مزید کچھ حالات جو سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت کہ آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہے جو اس دنیا میں اپنے لیے بلندی, اقتدار, اختیار, تعلی یہ نہ چاہتے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, اور یہ تعلی اور تکبر جو ہے یہی ہے جو پھر فساد پر منتج ہوتا ہے. پھر وہ جو ارج فار ڈومینیشن ہے اور بغیم بینہم ہے, اسی سے ضدم ضدہ, اسی سے تصادم, اسی سے تشدد, اسی سے انتشار. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چار مقامات کا قرآن میں آیا ہے کہ تفرقہ ہمیشہ ہوتا ہے بغیم بینہم, آپس کے زندہ زندہ. تو ایک تو اس کا عام پہلو ہے کہ یہ ہر انسان سے بھی متعلق ہے یہ بات, اور خاص طور پر دائی حق جو بھی دین کی خدمت پر کمر کس لیے اس کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے کہ تکبر اور تعلی جو ہے دنیا میں دولت کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں, لیکن علم بھی بہت بڑا سبب بن جاتا ہے انسان میں تکبر اور عجب اور تعلی کے پیدا ہونے کا. اور خود نیکی بھی بسا اوقات اعجاب المرء بنفسہ, ایک انسان جو ہے وہ اپنی نیکیوں کے नाजा हो जाता है, वो समझता है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये चीजें भी दर हकीकत, और ये सबसे बड़ा खसारा है कि एक शख्स ने दीन की खिदमत के लिए तो दुनिया में कुछ कुर्बानियां दी, दुनिया में से कुछ ना कुछ कमी की है तो दीन की खिदमत कर सका, वरना कैसे कर सकता है। इधर से कुछ डेबिट करेगा तो उधर क्रेडिट होगा, लेकिन चूंकि अगर ये तकब्बुर और ताली पैदा हो गई है तो जीरो से दरब खाकर वो सारा अजर व सवाब जीरो हो जाएगा। तो खसरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये दुनिया और आखिरत दोनों का खुसरान है, सबसे बड़ा खुसरान यही। इसी हवाले से मैंने अर्ज किया था कि तारीख इंसानी में जो बड़े बड़े फसाद हुए हैं उनका असल सबब आप अगर ट्रेस करेंगे तो बाग अशखास के अंदर मेगालोमेनिया, ये जो एक बीमारी है नफ्सियाती, बाग बनने की ख्वाहिश, मेरी सल्तनत बहुत बड़ी हो, मेरी दुनिया की तारीख में मेरा नाम जाए कि बड़ा फातिह था, बहुत बड़ा हुक्मरान था, ये चीजें हैं। इस कंदर व तंगेज के हाथों से जहां में 100 बार हुई हजरत इंसान की कबा चाक, इंसानियत की कबाएं चाक होती नहीं है तो किस वजह से? वो अलेक्जेंडर भी इसी बरस का मरीज था, मेगालोमेनिया, चंगेज भी इसी बरस का मरीज था, और हमारी इस सदी में हिटलर बहुत बड़ा मरीज था। इसी मरस के कुछ आसार हैं कि जो हमारे मौजूदा हुक्मरानों में नजर आ रहे हैं, और खालिस उनकी खैरखाही के लिए, उनकी भलाई के लिए उसकी निशानदेही कर रहा हूं, जो मैंने पिछले जुमे में भी की है और आज भी बात पहली जो है उसके मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। अब ये जो ताली उनकी और तकब्बुर है इस वक्त, इसमें दो पहलू हैं। एक तो अंदरून मुल्क, जैसा कि मैंने तजिया किया था कि 13वीं तरमीम 14वीं तरमीम के किले में उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से फोर्टिफाई कर लिया है, किला बंद हो गए, न सदन कुछ बिगाड़ सकता है, और इसी तरीके से जो असेंबली पार्टी है वो भी इधर से उधर जुम्बिश नहीं खा सकती, इल्ला ये कि वो अपनी सीटें छोड़ने के लिए लोग तैयार हो जाए। जाहिर बात है कि ये तो वह कलील माहूम, ऐसे लोग बहुत ही कलील होंगे कि जो अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, लिहाजा उधर से भी उन्हें पूरा इत्मीनान हो गया है। लेकिन वो जो गालिबन जिगर का शेर है कि आसूदा साहिल तू है मगर शायद ये तुझे मालूम नहीं, साहिल से भी मौजें उठती हैं खामोश भी तूफान होते हैं। हुआ तो उसमें कोई खतरा नहीं है, वो तो जो भी लहरों के अंदर है, कौन तूफान के थपेड़े खा रहा है, मैं कहूं जो तूफान के थपेड़े खा रहा है खतरा तो उसके लिए है, लेकिन आसूदा साहिल जो है, आसूदा साहिल तू है मगर शायद ये तुझे मालूम नहीं, साहिल से भी मौजें उठती हैं खामोश भी तूफान होते हैं। कुरान मजीद में भी ये बात कही गई है कि कुछ लोग होते हैं कि जो जब समुद्रों में होते हैं और मौजें उभर रही होती हैं उस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं, दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लईन अनजाना मिन हाज़िर लकुनन्ना मिन, मुझे पूरा याद नहीं है कि अगर अल्लाह को पुकार के अगर अल्लाह ने हमें यहां से निजात दे दी तो बस हम पूरे उसी के बंदे बन जाएंगे और शिर्क छोड़ देंगे, लेकिन फिर लम्मा में जाऊंगे बड़े जाऊंगे शिरकून, फिर शिर्क शुरू कर देते हैं। जब आ गए अब गोया कि वो समझते हैं, जब तो महफूज हो गए तो वहां फरमाया तो क्या उन्हें कोई अंदेशा नहीं है इस बात का कि अल्लाह ताला उन्हें जमीन में यही खुश्की में धंसा दे, यक से बात हो ला खुश्की में भी तो धंस दे, आखिर कारून धंस गया था, वो तो खुश्की में समुद्र में तो गर्क नहीं हुआ था, फिरौन और उसका लाए लश्कर जाके समुद्र में गर्क हुए, लेकिन कारून और उसका महल और उसका खजाना जो है वो धंस गया था। तो इसी तरीके से सूरत हाल अब नजर आ रही है कि उनके एक निहायत देरीना दोस्त, दोस्त से भी बढ़कर मेरे नजदीक सरपरस्त मियां अजहर साहब का जो इस्तीफा आया है और जिस धड़ल्ले से और डंके की चोट उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक मरतबा मैंने नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश की है, उसमें इख्तलाफी बात की होगी, उनकी किसी बात पर तनकीद की होगी, इसी पर मियां साहब नाराज हो गए। यही असल में वो मर्ज है ताली और तकब्बुर, जिसमें ये मर्ज पैदा हो जाए वो इख्तलाफ को गवारा नहीं करता, चापलोसी करते रहे ये ठीक है, जो चाहिए उनसे ले लीजिए, चापलोसी करते रहे और यूं समझे कि खैरात मांग रहे तो आपको खूब खैरात मिलेगी, और अगर एक शख्स भी खड़ा हो जाए मेरा ये हक है आप मुझे दें, तब वो चीज जो है उसको गरान गुजरती है कि हक हक मांग रहा है, ये गोया कि मुझसे अपना हक तलब कर रहा है। हाँ खैरात मांगो मुझसे, जो है फेवर मांगो, कोई जो भी चाहो मैं दूंगा। तो उसकी जो सूरत हाल अब सामने आई है और आपने देखा कि वो एक रैलिंग प्वाइंट बन रहे हैं, अब कुछ लोग उनके बीच जमा हो रहे हैं, कुछ और लोग भी इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, یہ تو ایک خاندان کسی حکومت کی صورت اس ملک میں اندر پیدا ہوئی ہے. اپنی جگہ پر یہ بات اچھی تھی کہ یہ دونوں بیٹے جو ہیں نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سعادت مند ہیں, اپنے والد کا ادب کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, مانتے ہیں. لیکن یہ تو جس طرح کی صورت لوگ دنیا کے سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ در حقیقت یہی ٹرائیو ہے کہ جو حکومت کر رہا ہے, اور حکومت میں شاید سب سے زیادہ جو ہے اختیار وہ خود میاں محمد شریف صاحب کا ہے, پالیسی میکنگ میں غالباً سب سے بڑا عمل دخل ان کا ہے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں, تو چھوٹے بھائی صاحب بھی ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, تو باقی رہ کیا گیا. یہ تو ایک خاندان کی حکومت کے لیے قائم ہو گئی. تو ایک تو یہ کہ اس میں بھی کچھ اندیشہ ہے کہ اندر خانے جو ہے, یہ جو قلعہ بندی ہو گئی ہے, اس کے اندر بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی استادی اور تکبر کے لیے جو بھی مینیا ہے بڑے ہونے کا, اس کی دوسری اساس ان کے نزدیک ہے کہ ان کا باہر کا کھوٹا بھی بہت مضبوط ہے. کلنٹن صاحب سے دوستی ہے, مفاہمت ہے, امریکہ کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں, لہذا امریکہ بھی سرپرستی کر رہا ہے. امریکہ بھی سرپرستی ہے, جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف صاحب نے بھی ذرا ایک ڈوز آپ کو ریلیز کر دی ہے, ورلڈ بینک نے بھی کر دی ہے, پیرس کلب نے بھی دیکھتے تھے اس سے آنند فارغ. وہ مسئلہ کہ جو یعنی مہینوں لیتا ہے, جس میں نیگوشیشن ہوتی رہتی ہے, لیکن آنند فارغ وہ تو ایک گویا کہ ایک سینکشن جو تھی اس کی ضرورت تھی وہ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یہ کہ سارے مرحلے طے ہوتے چلے گئے. یہ جو امریکہ کا کھوٹا ہے, اس کے بارے میں بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کے لیے دو بہت بڑی بڑی قیمتیں ہیں کہ اس وقت یہ قوم دے رہی ہے, جس کا کہ شعور پوری طرح نہیں ہے. پہلی بہت بڑی قیمت جو ہم نے دی ہے وہ یہ ہے کہ سی ٹی بی ٹی اور ایف ایم سی ٹی دونوں کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے اور وعدہ ختم ہو چکا ہے. یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے. آپ اگر افسر ٹالبوٹ صاحب آ رہے ہیں, کہہ دیا گیا ملاقات ناکام ہو گئے, جبکہ ساتھ ہی خبریں آتی رہتی ہیں کہ ستمبر میں دستخط کا پختہ وعدہ یہ کر آئے تھے جبکہ گئے تھے, اور آج بھی خبر موجود ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ سی ڈی بی ٹی پر جو پہلا مرحلہ ہے, ایف ایم سی ٹی بعد میں آئے گا, لیکن سی ٹی بی ٹی جو ہے اس کے اوپر گویا کہ عمل شروع ہو گیا. یہ صورتحال جو ہے یہ میرے نزدیک بہت بڑی غداری ہے اللہ سے بھی کہ اس نے ہمیں وہ صلاحیت عطا فرمائی. گاڈ گیون ہے یہ ہماری کیپیبلٹی جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 56 سال پر اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے, ہمارے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اس سطح پر نہیں تھی, ہماری کوئی لیبورٹریز ایسی نہیں تھی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اعجاز کے انداز میں, معجزے کے انداز میں اللہ نے کرم فرمایا اور ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ ہم کم سے کم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے, اور ہم نے جو ہے اس کے دھماکوں کے جواب میں جوابی دھماکے کیے. لیکن اب یہ اس کی ناقدری ہوگی, ناشکری ہوگی. اور قرآن کا فیصلہ یہی ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں پر, میرے احسانات پر شکر ادا کرو گے, ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے, تو میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا, میرے خزانے محدود نہیں, لا محدود. لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا, تم نے ناشکری کی روش اختیار کی, تو میرا عذاب اور میری سزا بھی بہت سخت ہے. کفر تم بین آزادی نہ شدی. دوسرے میرے نزدیک یہ پوری ملت یا اس عالمی ملت اسلامیہ سے غداری کے مترادف ہے. پوری ملت اسلامیہ کے اندر ایک سرور اور کیف کا انداز پیدا ہو گیا تھا, خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ کم سے کم ایک ملک عالم اسلام میں ایسا ہے جس کے پاس یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. عوامی سطح پر جس قدر اس پر خوشیاں منائی گئی ہیں, حکومتوں کی سطح پر بھی, سعودی عرب تک نے جس طریقے سے اظہار مسرت کیا ہے اور یہ آفر کر دی ہے کہ تیل کو آپ ہم سے لیتے رہیے, جو بھی مدھار جتنا چاہے لیتے رہیے, یہ ایک ہماری طرف سے رعایت ہے. اور دوسرا ایران نے تو بہرحال سپورٹ کرنا ہی تھا, لیکن یہ کہ دوسری جگہوں پر بھی ہے یہ بات جو ہے بہت عوامی سطح پر تو ہوئی ہے, حکمرانوں تک بھی. تو گویا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری ملت اسلامیہ کے حوالے سے خصوصی رول عطا کیا ہے, اور اس کے لیے یہ پیش رفت جو ہے اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے کہ ہمیں وہ ایٹمی صلاحیت اس نے عطا کر دی, تو گویا کہ ہم خود مستعفی ہو رہے ہیں اپنے اس فضل سے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے, اور یہ اللہ سے ناشکری اور پوری عالمی ملت اسلامیہ سے ایک طرح کی غداری. دوسری بہت بڑی قیمت جو ہم دے رہے ہیں, اس کا پوری طریقے سے شعور نہیں ہے لوگوں کو, और वो कीमत यह है कि हम अब भारत से उसकी शर्त पर मामला कर रहे हैं। भारत की हमेशा से एक ही लड़ थी, कश्मीर के मामले में बाद में बात होगी, पहले नॉर्मलाइज करो, आमदोरफ्त हो, खेलों का तबादला हो, सकाफती तायफे आए जाएं, वीजा की पाबंदियां कम की जाएं और तजारत हो, खूब हो, खुल खोल दी जाए। ये हमारे ताल्लुकात जो है पहले बढ़ने चाहिए, फिर कहीं कश्मीर के मसले पर गेरी का भी इंकार नहीं किया उसने, फिर गुफ्तगू हुई। हमेशा गुफ्तगू तो कितने राउंड हुए हैं, कितनी मरतबा हुई है, लेकिन सब के सब इस पर उसका तो ये मसला रहा है कि अगर तेवाकफ उसका रहा या अटूटल है, आप नथिंग डूइंग, कश्मीर के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं। लेकिन साथ ही ये कि पहले ये काम किया जाए, पहले डाक की आमदोरफ्त जो है वो खुली कर दी जाए, जैसे हिंदुस्तान में आप एक दूसरे को खत लिख रहे हैं, पाकिस्तान में एक दूसरे को खत, ऐसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान डाक की आमदोरफ्त हो जाए और इन तमाम चीजों के अंदर सकाफती इल्मी एतबार से, खेलों में, तजारत में, ये हमारे तमाम मामला जो है नॉर्मलाइज हो जाए, ये हो जाएंगे तो शायद वो फिजा पैदा हो जाए कि जिसमें कोई भारतीय क्यादत जो है वो कश्मीर के बारे में कुछ नरमी इख्तियार कर सके। उससे पहले इसका कोई मतलब नहीं, हम डटे रहे आज तक कि नहीं, पहले कश्मीर का मसला होगा फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये भी अमरीका का दबाव है इधर हकीकत कि उसके तहत हम भारत के साथ अब मामला उसकी शराइत पर कर रहे हैं, उसी का मामला है ये। अब ये क्रिकेट डिप्लोमेसी दोबारा शुरू हुई है, हॉकी डिप्लोमेसी का भी इसमें इजाफा हो गया है, फिर यह कि बस डिप्लोमेसी शुरू हो रही है और वजीर आजम साहब उसमें तशरीफ लाएंगे, वाजपेयी साहब, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं उनके साथ बैठ के जाऊंगा और वहां पर गुफ्तगू हो जाएंगी। ये सारी सूरत नजर हकीकत, दिलीप कुमार को तो खैर दिया था एक मेडल जो दिया था या जो भी उनका एजाज था, उसके बारे में तो फिर भी ख्याल था कि चाहे नाम दिलीप कुमार है लेकिन असल तो वो मुसलमान ही था और मुसलमान ही है, चलिए एक एक बार से पाकिस्तानी जो है उसको ओन कर सकते हैं, आप रहने वाला तो पेशावर का है। लेकिन यह है कि अब लता मंगेशकर के लिए जो मोहब्बत के जज्बात, वो जो जिस तरीके से कि वो उमड़े पड़ रहे हैं और उनको यहां पे बुलाने की बड़ी ख्वाहिश का इजहार हुआ है, जैसे कभी जावलक साहब ने भी कहा था फलां कोई एक्ट्रेस के बारे में जिक्र किया था कि वो यहां क्यों नहीं आती है, जब एक एक्टर को अपने यहां ठहराया था, अब मुझे तो वो नाम भूल गया दोनों के, वो एक्टर साहब का नाम क्या था और वो एक्ट्रेस का नाम क्या था, कि उनसे कहिएगा पैगाम भिजवाया था उनके जरिए, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आती, मेरी बेटी उनकी बड़ी फैन है। तो वही मामला जो है तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि लता मंगेशकर के गानों के ये बहुत बड़े फैन है और ये चाहते हैं कि वो उनको यहां बुलाकर एजाज से नवाजा जाए। बोला कि ये फन है, सकाफत ही तो मुश्तरक है हमारी, इसमें हमारा क्या फर्क है, हमारी सकाफत मुश्तरक है, हमारे ये फनून जो है वो मुश्तरक है, हमारी तमाम चीजें जो है वो मुश्तरक है इस हवाले से। तो ये लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कश्मीर कश्मीर, यकजहती का दिन मना रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, हम खपत जाय कर रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, ये हो रहा है, एक तरफ ये बकवास हो रही है और दूसरी तरफ ये कि अमरीका के इशारे पर, अमरीका के दबाव में नॉर्मलाइजेशन, जबकि अमरीका खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैं कोई स्पेशल रोल प्ले करने को तैयार नहीं। हमने बारह कहा अमेरिका को ये करना चाहिए, अमेरिका को दबाव डालना चाहिए, अमेरिका को निगोशिएशन में आना चाहिए, गुफ्तगू के अंदर फरीब के सारी एक शरीक होना चाहिए, सारी गुफ्तगू हमारी बेकार होगी अगर कोई और तीसरा फरीब उसमें शामिल न हो, ये सारी बातें लेकिन अमरीका तो साथ चाहिए, पसंद नहीं नथिंग में, ये आपका आपस का मामला कीजिए और उसके बगैर नॉर्मलाइज कीजिए। ये दर हकीकत सूरत क्या है मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जो कुछ इस आलम इस्लाम के मगरबी किनारे पर हुआ, कम से कम एशिया की हद तक फिलिस्तीन में हुआ था, मालूम होता है कि कोई ऑस्लो टाइप एग्रीमेंट इस हुकूमत का अमरीका के मुशाकत से भारत के साथ हो चुका है। लेकिन उस ऑस्लो टाइप का क्या हासिल हुआ, मेरे काम कुछ ना आया, ये कमाल नैनबाजी, क्या कुछ हाथ पड़ने पड़ा है फिलिस्तीनियों के, जिस तरीके से अड़ा रहा है लेकिन याहू अपने मौकफ के ऊपर डटा रहा है और ये कि किसी तरीके की कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं। फिर वाई इवन और एग्रीमेंट हो गया है, वो तो यूं समझिए क्लिंटन साहब की हौसलों जो हुआ था मामला, वो तो हुआ था बाला बाला, अंदर ही अंदर खुफिया अंदाज में बात शुरू हुई थी, لیکن یہ کہ وائی ریور ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ تو حال ہی میں ہوا ہے. کلنٹن صاحب بھی اس کے نیگوشیٹر تھے, انہیں کی زیر صدارت اور انہیں کی سمجھیے کہ ساری آشیرواد سے ہوا ہے. لیکن اسرائیل زمین جنبت نہ جنبت بالمحبت, اور نتن یاہو کے اوپر کوئی پریشر, اسرائیل پر کوئی پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں اس وقت کلنٹن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ در حقیقت اس کے گلے میں جو پھندا لیونسکی کا, مونیکا لیونسکی کا ڈالا گیا, وہ تو اسی لیے ڈالا گیا. وہ پھندا جو ہے کس نے ڈالا ہے؟ اس کی بیوی نے کیا دیا تھا؟ کلنٹن کی بیوی نے شروع شروع میں یہ مسئلہ آیا ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ رائٹ ونگ کی کانسپریسی ہے اگینسٹ آس. یہ الفاظ یاد ہے ہلاری کے, ہلاری کلنٹن نے کہا تھا یہ رائٹ ونگ کانسپریسی ہے اگینسٹ آس. اب رائٹ ونگ امریکہ کا کون سا ہے؟ وہ تو پوری کا پوری رائٹ ہے, وہاں لیفٹ ہے کون سا. لیکن اس رائٹ میں جس کو وہ رائٹ کہہ رہی ہے وہ ایکسٹریم رائٹ, وہ ہے یہودی لابی. یہودی کا زبان سے لفظوں کو نہیں لا سکتے, وہ تو گویا کہ ٹیبو ہے, اس کے اوپر تو ایسی پابندی ہے, وہ تو کلمہ کفر ہو جائے گا اگر یہود کے بارے میں اس اسلام کے حوالے دے کر کوئی بات کہہ دی گئی تو ناممکن ہے. لیکن یہ ہے کہ رائٹس جو ہے ان کی یہ ہمارے خلاف سازش ہے. جب ذرا دباؤ ڈالا تھا کلنٹن نے نتن یاہو پر کہ نہیں 13% زمین تو واپس کر دی کر دیے تھے, اسی دن مونیکا لیونس کی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی. فائلیں تو ان کے پاس تیار ہوتی, کس کا دامن پاک ہے وہاں؟ خود ہمارے ہاں کتنے لوگوں میں ان کا دامن پاک ہوگا؟ وہ تو یہ ہے کہ اگر ان کی فائلیں تیار ہو, ثبوت موجود ہو, تو کسی بھی وقت آپ کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے صاحب آپ کا معاملہ سوچ لیجیے. اس حوالے سے یہ اس وقت بھی جو ہو رہا ہے وہ پندرہ کے گلے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ جو کچھ بھی یہ دونوں ایگریمنٹ, آسلو ایگریمنٹ اور وائی ریور ایگریمنٹ جو حال ہی میں ہوا ہے, کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑا ہے. اور اب گئے ہیں یاسر عرفات صاحب بغیر کسی دعوت کے, خود گئے ہیں چل کر گویا کہ احتجاج کرنے کے لیے, کوئی درخواست کرنے کے لیے. حضور کفر میں اسلام کا نمائندہ چلا ہے عرض سلام نیاز کرنے کو, لیکن وہاں سے کیا مل جائے گا؟ یہ سارے اون فی ہند یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ, انہیں میں گھس رہے ہیں, انہی سے خیر کی توقع, ہم کو ان سے وفا کی ہے, انہیں تو نہیں جانتے وفا کیا ہے. جو اب کھلا کھلا کہتے ہیں کہ ہماری وفا کا کوئی سب سوال نہیں, ہمارے تو مفادات ہوتے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا جب وہ کچھ چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے, کچھ شوگر کوٹ کرتے تھے اپنی باتوں کو, کچھ نہ کچھ دھکا چھپا کر کہتے تھے, اب تو صاف کہتے ہیں. ہماری ڈپلومیسی, ہمارا فارن پالیسی, ہمارا معاملہ جو ہمارے مفادات سے وابستہ ہے, ہم کسی اور کے مفادات کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور اب کھل کر وہ کہتے ہیں. اس لیے اس دور میں آ کر اس کو ان کے جو سابقہ وزیر خارجہ تھے اس نے بھی کہہ دیا کہ 1971 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان دو لخت ہو جائے. باقی اس وقت جو ہمیں وہ لارے لپے جو اس وقت لگا رہے تھے کہ اب فلاں سکس فلیٹ آ رہا ہے اور جہاز آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, سب دھوکا. ورنہ مان لیا اس نے کہ در حقیقت ہماری اپنی پالیسی یہ تھی کہ پاکستان دو لخت ہو جائے, وہ ہوگا. یہی معاملات ہیں در حقیقت اس اعتبار سے کہ کشمیر کے بارے میں ہماری ساری کوششوں کے باوجود امریکہ نے کہا کہ ہم اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتے, اور اس کے باوجود ہم اپنی نارملائزیشن, بھارت کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی روش, ایک طرف یہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی ہو رہی ہے, دوسری طرف یہ کہ واجپائی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بس میں جانے کا ایک ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور ان سے وہ آ کے وہ بس میں بیٹھ کر وہاں ان سے سارے معاملات طے بھی کر لیں. میں سمجھتا ہوں, میں نے خود تو نہیں پڑھا ہے, مجھے میرے ساتھی نے بتایا ہے کہ نوائے وقت کا آج کا اداریہ جو ہے اس موضوع پر وہ بہت عمدہ ہے, اور اس کا نقطہ یہ ہے کہ منافقت میں آپ ہندو سے بازی نہیں لے جا سکتے. اب آپ منافقت کر رہے ہیں, اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ ایک طرف کشمیریوں سے یکجہتی ہو رہی ہے, ایک طرف کشمیریوں کے قاتل, ان کے ساتھ دوستیوں کا معاملہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جو ہے یو آر مینڈنگ یور فینسز ود دیم, اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات کو نارملائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تجارت کا معاملہ تو خیر کھل ہی گیا, چینی جو گئی وہ گئی, جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ اس سے آگے دوستی ثقافت کی سطح پر اور کھیلوں کی سطح پر, اور اس میں یہ ہے کہ اس انداز سے کہ جو دباؤ ہے امریکہ کے اسی کے مطابق جو ڈپلومیسی لے کر چل رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے وہ اندرونی قلع جو تھا 13ویں 14ویں ترمیم کا, اس کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی. آسودہ ساحل کیوں ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں, ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ جو کہ صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر 11% بجلی کے درخت جو اعلان ہو گیا ہے اس کے اضافے کا، اور اس کے ساتھ ہی اگر وہ 30% جو دیا گئی تھی رعایت، وہ بھی ظاہر بات ہے جب اضافہ ہو رہا ہے تو وہ بھی کٹے گی. اگر یہ دونوں کام ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ اس ملک کے اندر ایک عوامی تحریک، فری فار آل، ایک گھمسان کا معاملہ جو ہے اس کے لیے فضا بالکل سازگار ہو جائے. طاقتیں موجود ہیں، سیاسی طاقتیں ختم تو نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی ابھی موجود ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. پھر انہوں نے جس طریقے سے کوشش کر کے پاکستان عوامی اتحاد کو ابھی قائم رکھا ہے، اگرچہ اندیشہ تھا کہ شاید یہ بالکل ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ چونکہ نظر آ رہا موقع ہے، حالات سازگار نظر آ رہے ہیں کہ کوئی تحریک جو ہے اٹھ سکتی ہے، اور عوام کے اندر جو ہے مختلف حوالوں سے وہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اگر یہ عوامی تحریک چل نکلی تو عین وقت پر انتر سام آنکھیں دکھا دیں گے. وہ بالکل اس شیطان کی طرح کہ وہ پہلے کہتا کفر کر، اور جب انسان جو ہے اس کے کہنے پر کفر کرتا ہے، اس کے بعد انگلی بڑی ہوں میری کا، میں تو اس سے بڑی ہوں، میرا معاملہ کچھ نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے انکل صاحب کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہی ہمیشہ سے ان کے ساتھ بھی ہوگا. بہرحال اس حوالے سے میں نے پھر عرض کیا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس آخری رکوع کی سورہ قصص کی، اس کے حوالے سے اس وقت جو ہے خاص طور پر ہمارے ملک میں حکمران خاندان جس عجب، جس غرور، جس تعلی، جس تکبر اور جس میگالومینیا کا شکار ہو رہا ہے، وہ اس ملک و ملت کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس حوالے سے اس کا شعور جو ہے وہ عوام میں پیدا ہونا چاہیے. اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ بقیہ 5 آیات ہے، اور اسی کے حوالے سے سورہ نمل کی بھی 5 آخری آیات. پہلا مضمون جو دونوں جگہوں پر جو ہے وہ بالکل یہاں 2 آیتوں میں آیا ہے اور سورہ نمل میں 1 آیت میں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس سے بہتر ملے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، 70 گنا، 700 گنا، جتنا چاہیں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اور جو بدی لے کر آئے گا تو جو لوگ بھی بری حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بدلہ ملے گا ان کے اعمال ہی کی شکل میں، جو ان کے اعمالوں میں ہی بدلے میں دیے جائیں گے، جو کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے سزا میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا، وہ تو ان کے اعمال ہوں گے جو ان کو لوٹا دیے جائیں گے. لیکن یہ کہ اہل ایمان اور جو لوگ اہل صلاح اور تقویٰ ہیں، وہ جب آئیں گے تو ان کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قدر رسائی فرمائے گا، اور ان کے لیے اضافہ مضافہ وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہی بات وہاں آئی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، بالکل وہی الفاظ ہے، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا. یہ جو جوڑوں کی شکلیں ہیں نا قرآن مجید کی صورتوں میں، پھر ان میں جو مشابہتیں ہوتی ہیں، یہ موقف نہیں ہے میرا. فلہ خیر منہا وہم من فضا یومئذ آمنون، اور قیامت کے دن جو جزا اور فضا ہو رہی ہوگی اور چیخ پکار، اس سے وہ امن میں ہوں گے. وہ زلزلۃ الساعۃ ہو یا اس کے بعد جہنم کو دیکھ کر جو چیخ پکار ہوگی، اس سے وہ بالکل امن میں ہوں گے، انہیں اس سے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لوگ بدی لے کر آئیں گے، فکبت وجوہم فی النار ہر تجزون الا ما کنتم تعملون، تو ان کو تو گویا کہ اونھے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، لیکن کہا جائے گا کہ تمہیں کچھ نہیں بدلہ دیا جا رہا، بغیر وہی تو تمہارے اعمال، اس میں ہم نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا ہے. بلکہ قرآن مجید میں 2 اسلوب آتے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال ہی کی پاداش میں بما کنتم تعملون، ہر تجزون الا بما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے، انہیں کی پاداش میں. اور اس سے بھی زیادہ جو جس میں بلاغت ہے، ہر تجزون الا ما کنتم تعملون، بما بھی نہیں، ما کنتم، جو تم نے عمل کیے تھے در حقیقت انہی کی بدلی ہوئی شکل ہے. یہ تم نے جھوٹ بولا تھا نا، اس جھوٹ کے اندر ایک انگارہ تھا، وہ تمہیں نظر نہیں آیا تھا، وہ اس وقت انسولیٹڈ تھا، اب وہ در حقیقت اس کا انگارہ ہونا ظاہر ہو گیا، اس لیے وہی جھوٹ ہے. تم نے حرام گوری کی تھی نا، تو در حقیقت تم نے اپنے پیٹوں کے اندر انگارے بھرے تھے. ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نہیں ڈال رہے مگر آگ، تو آگ اس وقت محسوس نہیں ہو رہی کہ وہ آگ ہے، حقیقت میں آگ ہے، اس کا آگ ہونا اس وقت جو انسولیٹڈ ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہی اس کی حرارت، اس کی سوزش، لیکن وہی ظاہر ہو گیا. یہ تمہارے اپنے اعمال ہو جو تمہارے سامنے آئے ہیں، در حقیقت ان کی جو حقیقت وہاں چھپی ہوئی تھی، شوگر کوٹڈ تھی، انسولیٹڈ تھی، وہ یہاں پر وہ شوگر کوٹنگ اتر گئی ہے اور اس کی جو انسولیشن ہے وہ اتر گئی ہے، اب ان کی اصل حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے. اگلی بات جو فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قل ربی اعلم بمن جاء بالہدا ومن ہو فی ضلال مبین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی کے جس نے آپ پر قرآن کو لازم کر دیا، ان الذی فرض علیک القرآن، چنانچہ اس قرآن کو لازم کر دینے کیا معنی ہے؟ آپ اس کی تبلیغ کریں، اسے پہنچائیں، اس کی تبیین کریں، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. چاہے وہ آیات بھی قرآن میں نازل ہوئی جن پر حضور سے کچھ اظہار خفگی کیا اللہ نے، تو گرفت کی ہے، وہ بھی جو کہ تو قرآن سے حضور نے ان کو چھپایا نہیں. عبس وتب اللہ جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاخى كلا تفرقي. آخر اس کو بھی اللہ کے رسول نے چھپایا نہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، کیوں اپنے اوپر حرام ٹھہرا رہے ہیں وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ اور آیا افاللہ ان کلم اعذنت لہ، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے ان منافقوں کے عذر جو ہے قبول کیوں کر لیا، اذن کیوں دے دیا؟ آپ اذن نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، لیکن ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا. اب یہ کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہا کہ ہمیں تو حضور نے اجازت دی تھی، ہم تو حضور سے اجازت لے چکے ہیں، لہٰذا ان کے نفاق کے اوپر پردہ پڑا رہے ہیں. تو یہ بھی یہاں بھی ہوا ہے قرآن مجید میں، کچھ درست ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ انفال میں ہے کہ جو اسیران بدر کا معاملہ تھا اس پر تو بڑی سخت جو ہے وہاں تنبیہ کی گئی ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور اور ابو بکر روتے رہے بہت دیر تک ان آیات کے بجور، کہ ان کے جو ان کا جو آپ نے فدیہ قبول کر لیا، یہ تو بہت غلط کام کیا. یہ ساری چیزیں بھی بندر ماں انجلا ربو کلم تفن فما بلب کا رسالہ تھا. اب ظاہر بات ہے جنہیں آپ پہنچا رہے تھے ان کی طرف سے استحضاء ہے، تمسکر ہے، مذاق ہے، اڑایا جا رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مشہور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی سن رہے تھے. پھر جو بھی فزیکل پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کو بھی نشیدا ہے. اس کے باوجود قرآن کو پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، اس کو پہنچاتے رہنا، اس کا تبلیغ کرتے رہنا، یہ تو آپ پر لازم کر دیا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. لیکن دیکھیے اسی کے لیے جو سورہ جو نمبر میں الفاظ آئے ہیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اطلب القران وان اطلب القران. اور یہ کہ میں تو قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے یہ حکم ہوا، مجھے یہ بھی حکم ہوا کہ اس گھر، اس کعبے کے رب کی بندگی کروں اور اسی کا فرما بردار بن جاؤں. وان اطلب القرآن، اور یہ کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں. چاہے تم استحضاء کرو، چاہے تم تمسخر کرو، چاہے تم مذاق اڑاؤ، چاہے تم پتھر پتھراؤ کرو، جو بھی کچھ ہو، ان اطلب القرآن، میں قرآن پڑھتا رہوں اور پڑھ کر سناتا رہوں. اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، لراد کا علامات، اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے، کیونکہ بہت سے ترجموں اور تفاصیل جو آپ کو ملے گی اس لیے ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر جب جا رہے تھے، تو مکے سے آپ نے ابتدان وہ راستہ اختیار کیا تھا کہ جو عام استعمال نہیں ہوتا تھا، پہاڑی راستہ تھا، دشوار گزار بھی تھا، اس میں وحوش بھی بہت تھے اور درندے بھی تھے. آپ نے وہ راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ پیچھا ہوگا، تعاقب کیا جائے گا، وہ عام راستوں پر لوگ گھومتے رہے، ادھر نہ آئے. آپ نے وہ کوشش بھی اختیار کی تھی غار ثور میں، جو جنوب کی طرف ہے، جانا آپ کو شمال کی طرف ہے، لیکن آپ مکے سے نکلے ہیں تو جنوب کی طرف آپ گئے ہیں اور غار ثور میں آپ نے وہ کوشش اختیار کی. پھر وہاں سے نکل کر جب چلے ہیں تو وہ راستہ اختیار کیا، ابتدان وہ ہے تقریباً آدھی منزل تک، کہ جو بہت ہی دشوار گزار اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ وہ عام استعمال میں آنے والا راستہ نہیں تھا. لیکن پھر آپ پہنچ گئے ہیں، دیکھیں یہ راستہ سیدھا جا رہا تھا جو عام راستہ تھا، اور یہ راستہ پھر آ کے مڑا اور جڑا اس راستے میں، یہ ٹی جو بنی ہے، اس ٹی پر جب آپ پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور کے سینے میں خون سی اٹھی. اس لیے کہ اس ٹی پر پہنچنے کے بعد اگر داہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بائیں طرف واپس آتے ہیں تو مکہ ہے. تو وہ جو بچے سے جاتے ہوئے بھی حضور نے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ کہا تھا کہ اے کعبہ، تجھے معلوم ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے لوگ جو ہے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہا. تو حضور کو جو محبت تھی وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اسی طرح کیسے وہ روک سی اٹھی کہ اب ایک راستہ واپس جا رہا ہے مدینے تو کعبے کی طرف، مکے کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو جانا ہے اس کے بالکل برعکس، اس راستے پر کہ جو مدینے جا رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے لراز دو کائنامات، آپ گھبرائے نہیں، یہ نبی خوشخبری دی، ہم آپ کو اس لوٹنے کی جگہ پر پہنچا دیں. یعنی ایک وقت آئے گا، کچھ چند سالوں کی بات ہے، ہجر کی یہ رات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ پھر آئیں گے اور پھر آپ اسی کعبے کا طواف بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، پھر یہ ہم آپ کو لوٹا کر وہیں پہنچا دیں گے جس سے کہ آپ کو محبت ہے. میرے نزدیک یہ اس کا اصل مفہوم نہیں ہے. لمعاد، لمعاد جو پہلا معادن، معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، اور تنکیر عربی زبان میں آتی ہے کسی شے کی تفخیم کے لیے. بہت معاد لوٹنے کی جگہ، جو آپ کے لیے آخرت میں مقام ہے، جو بلند مرتبہ آپ کے لیے آخرت میں ہے، وہ ملنے والا ہے آپ کو. اس لیے کہ آپ نے جس طرح ہمارے اس قرآن کی تبلیغ کی ہے، جس طرح اس میں آپ نے اپنی جان ماری ہے اور کھپائی ہے، تو بہت اعلیٰ انجام تک آپ کو ہم پہنچائیں گے. جیسا کہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو تو مقام محمود ملے گا. جیسا کہ فرمایا آپ نے، حدیث میں آتا ہے یہ، لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا میدان حشر میں، اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جو حمد میں اس دن بیان کروں گا وہ آج نہیں بیان کر سکتا. اس لیے کہ اس وقت معرفت خداوندی کے جو نئے نئے پہلو سامنے آ چکے ہوں گے، اس کی بنا پر تو ظاہر بات ہے انسان کی جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی وہ بیان کرے گا. حمد کے اندر، تعریف کے اندر، کسی شے کی جتنی قدر و قیمت کا اسے احساس ہوا ہے اتنی ہی تو تعریف کر سکیں گے. ہو سکتا ہے بہت سے پہلو اور بھی اس میں قابل حمد اور قابل تعریف ہو، جس کا کہ آپ کو ابھی ادراک و شعور نہیں ہوا. تو جو ادراک و شعور کی کیفیت اس وقت ہوگی آپ نے فرمایا، تو اس کے ساتھ جب میں حمد کروں گا وہ حمد میں آج نہیں کر سکتا. تو لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جس کو ہم شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ جبکہ تاخیر ہو رہی ہوگی حساب کتاب میں اور لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ہنسلیوں میں آ کر پھنسی ہوئی ہوگی، اس وقت اس کے آغاز کے لیے بھی حضور فرمائیں گے پروردگار اب اس کا آغاز ہو جانا چاہیے، پروردگار آغاز فرما دے. تو یہ بھی یہ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ آپ کی سفارش پر پھر وہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی کورٹ کی، کہ جو سسپنس کی وجہ سے جان پر بنی ہوئی ہوگی لوگوں کے، وہ مرحلہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح ہم جو دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد، اللہ وباس سے مقام بات ہوں، وہ مقام وسیلہ جو ہے وہ بھی ایک مقام ہے، والفضیلہ، وہ وسیلہ اور فضیلہ جو ہے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، وہ اے اللہ تو یقیناً اس پر پہنچا اپنے اس بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الذي بعثته، اس کا تمہیں وعدہ کیا ہے. تو میرے نزدیک اس سے مراد یہی ہے کہ اے نبی، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن لازم کر دیا، آپ پہ یہ فضل، ذمہ داری اور یہ خدمت عائد کر دی کہ میری اس کتاب کو پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اسے عام کرو، اس کے لیے حضور کے اپنے الفاظ ہیں، وفشو ہو، اسے عام کرو اے مسلمانوں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری جانب سے تبلیغ میں تم بھی لگ جاؤ، چاہے ایک ایک آیت ہی پہنچاؤ، لیکن یہ کہ میرا کوئی امتی بھی اس تبلیغ قرآن کی سعادت سے محروم نہ رہے. تو ان الذی فرض علیک القرآن ربک الی معاد، جیسا کہ میں نے بتایا سورۃ النمل میں آیا، وان اتلو والقرآن، مجھے تو حکم ہے قرآن پڑھتا رہوں اور پڑھ کر سناتا رہوں. یہاں فرمایا ان ربک عالم، قل ربی عالم من جاء بالہدا، اور کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب واقف ہے کون ہدایت یافتہ ہوا، کون ہدایت لے کر آیا، وہ من ہوا فی ضلال مبین، اور کون وہ ہے کہ جو بالکل صاف گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے. اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ اس حوالے سے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کو کسی تعلی پر محمول نہ کیجئے. اس کا ایک عکس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کروڑ میں ایک کہہ لیں، لاکھ میں ایک کہہ لیں. میں اپنی زندگی پر جب پچھلی جو گزری ہے نظر ڈالتا ہوں تو ان الذی فرض علیک القرآن، جس طرح بحمد اللہ وبمنته وبفضله، اس طریقے سے کہ میں نے اپنی زندگی خدمت قرآن کے لیے وقت، چنانچہ میں یہ راز کی بات ہے، اس سے پہلے میں نے چند قریبی احباب کو تو بتائی ہے، کافی پرانی بات ہے، جبکہ ابھی میں نے اس دعوت ربیع القرآن کا آغاز ہی کیا تھا. ایک رات مجھے یہ کیفیت حاصل ہوئی تھی، اس کو بشارت آپ جو بھی کہہ لیں، کہ میں اس بین النوم والیقظا یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی بار بار یہ آج پڑھ رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن ربک الی معاد، تکرار کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں. اور اس سے یہ کہ میرے اندر ایک انشراح اور انبساط، ایک سرور، ایک بسمت کسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. پھر آنکھ کھلی، حالانکہ اس وقت تک قرآن مجید کے ساتھ میری جو پورے قرآن کے ساتھ جو مناسبت ہے ایسی نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج قرآن میں کس جگہ ہے، الفاظ تو تھے معلوم، ان الذی فرض علیک القرآن راج جو پہلا معاد، وہ تو تھے، کس مقام پر ہے. چنانچہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ پھر میں نے صبح کو قرآن مجید میں اس آیت کو تلاش کیا کہ یہ کس جگہ پر ہے، ان الذی فرض علیک القرآن راج جو پہلا معاد. اس وقت یہ اب جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، سن 50 سے لے کر سن 65 تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، جبکہ ابھی عمر میری 19 برس کی تھی، 18-19 برس سے لے کر اور تقریباً 33 برس کی عمر تک، یہ تو میرا وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ جزوی طور پر پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں، لیکن جمعیت طلبہ میں ہونے کی بنا پر درس قرآن، اور اس میں بھی اتنی کچھ اللہ نے مناسبت عطا کر دی تھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مناسبت ہوتی ہے، اور وہ مناسبت کا نقطۂ آغاز بھی میں اپنی تحریر میں لکھ چکا ہوں. جب 1947 میں، جبکہ حصار جہاں پر میں اس زمانے میں تھا اور ابھی ہائی اسکول سے فارغ بھی ہوئے تھے، رزلٹ آدھ نکلا آیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ ہندوؤں کے حملے شروع ہوئے اور ہم محصور ہو گئے حصار میں، کچھ آبادیاں مسلمانوں کی جو تھیں جو ملحق تھیں انہوں نے کچھ مورچے بنا لیے گلیوں کے نکروں پر، اور وہاں کچھ توپڑے بنائے تھے، وہ خود دیے دی جو بجلی کے یہ کھمبے ہوتے ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر بیرلز بنائی، اور کچھ ہندو سنار ہی تھے اس علاقے میں، ان کی دکانیں جو ہیں ان میں سے وہ مواد حاصل کیا جس سے بارود بنایا، اور وہ توپڑے جو تھے انڈیجینس توپڑے، توپ ہم توپ کی بجائے توپڑا کہتے تھے اسے، تو اس سے یہ ہے کہ بہت سے ہندوؤں کو مارا بھی، لیکن یہ کہ محسوس ہے اس علاقے میں. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ روزانہ ہم کافی دیر تک، میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد قریشی، وہ اپنا بی ایس سی انجینئرنگ کا امتحان پاس کر کے آئے ہوئے تھے، میں نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، تو ہم تفہیم القرآن کا مطالعہ کرتے رہے، جو ابھی کتابی شکل میں نہیں تھی بلکہ یہ کہ ترجمان القرآن میں ابھی وہ قسطوار شائع ہو رہی تھی، اور سورہ یوسف اس زمانے میں اس میں شائع ہو گئی، اور مجھے اب تک اس کی حلاوت کا، اس کی لذت کا احساس ہے کہ یہ میرا پہلا تعارف تھا قرآن کے ساتھ. ویسے تو یہ کہ جب میں پانچویں میں پڑھتا تو تبھی میرے ذہن میں یہ شعر چپک گیا تھا علامہ اقبال کا، کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یہ جو جواب شکوہ کا شعر ہے. لیکن قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا تعارف، اس کے مفہوم، اس کے اسالیب کے حوالے سے، وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ نے جوت جگائی تھی میرے دل میں، وہ شمع روشن کی تھی کہ پھر یہاں طالب علمی کے دراغون اگلے مراحل جو تھے ان میں میرے درس قرآن کا شعرہ ہو گیا پوری جمعیت طلبہ کے اندر، پھر جماعت اسلامی کا چند دور گزرا ہے اس میں، اس کے بعد بھی میں جہاں بھی رہا، کراچی گیا تو وہاں پہ حلقے شروع کر دیے درس قرآن کے، اور اگر منگمری میں تھا تو وہاں ایک جو ہے ہاسٹل کھولا، جس میں وہ طلبہ جو کالج میں پڑھ رہے تھے انہیں پھر میں نے عربی پڑھائی اور ان کو قرآن پڑھایا. یہ سارے کام جو ہے جز وقتی تو کہہ لیجئے کہ صرف 50 سے 65 تک, لیکن 65 سے لے کے اب تک یہ تقریباً 33 برس جو ہے 34 برس, اس میں تو میری زندگی کا اکثر و بیشتر, میری توانائیوں کا, میرے اوقات کا اکثر و بیشتر لگا ہے اسی قرآن مجید کی دعوت لوگوں تک پہنچانے. اللہ کا شکر ہے, لہو ہم کل دن, اسی کا یہ فضل ہے, اسی کا کرم ہے, اسی نے اس میں لگا دیا ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کو نہیں, منت شناس عظیم کہ بخدمت بداش کر. تم اپنا احسان نہ سمجھو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو, تم بڑا احسان کر رہے ہو بادشاہ پر. بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین اور اپنی کتاب کی خدمت میں لگا دے تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کام کے لیے قبول کر لیا, اس نے اس کام کے لیے انسان کو ہمت دے دی کہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. چنانچہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں, یہ اگر آپ جمع کریں وہ سارا عرصہ, تو اب یہ جس صدی کی بات بن گئی ہے. وہ جو حفیظ کا شعر ہے کہ ترتیب اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے, نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. الحمدللہ کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, تو اس میں سے کم جو پہلا حصہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کروڑ میں ایک درجے میں, لاکھ میں ایک درجے میں مجھے وہ نسبت حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بات بھی نسبت کہہ لیجیے. اور ان الفاظ کے حوالے سے 7 سال تک میں نے لاہور میں صرف طرح تنہا کام کیا, نہ کوئی ادارہ, نہ کوئی انجمن, نہ کوئی جماعت. میڈیکل پریکٹس بھی جاری ہے مشق ستم و مشق سکون جاری, اور چشتی کی مشقت بھی, کیا ترفا تماشا ہے, حسرت کی تربیت بھی, میڈیکل بھی ہے. اور شام کو ہر جگہ پر حلقہ ہے مطالعہ قرآن, اتوار کو 2-2 3-3 جگہ پر, جمعے کو 2 جگہ پر. لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ مرکزی انجمن کو دام القرآن خارج کی. میں یہ کہہ سکا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے راستہ اور کچھ ساتھی ملے, کچھ جنہوں نے کہ اپنے دامے دل میں اور اپنے وقت کے حوالے سے قربانی کی, اثار کیا. اس مرکزی انجمن خود دام القرآن کے بٹن سے ذیلی انجمنیں, انجمن کراچی, انجمن ملتان, انجمن فیصل آباد, انجمن کوئٹہ, انجمن اسلام آباد, انجمن پشاور قائم ہوئی. ایک انجمن قائم ہوئی تھی شکاگو میں, انجمن خود دام القرآن شکاگو. پھر قرآن اکیڈمی بنی 72 میں, انجمن بنی 76 میں سنگ بنیاد, 67 میں نے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں قرآن اکیڈمی کا نقشہ پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر جلد اس کے لیے وسائل بھی فراہم کر دیے, وہ تعاون جو مجھے درکار تھا وہ فراہم کر دیا قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد 76 میں. پھر اس کے بطن سے ملتان کی قرآن اکیڈمی, سب سے بڑی جو ہے وہ کراچی کی قرآن اکیڈمی, قرآنی تربیت گاہیں مہینے مہینے بھر کی راول پنڈی میں ہو رہی ہے, کوئٹے میں ہو رہی ہے, کراچی میں ہو رہی ہے, لاہور میں تو لگا اس کی مرتبہ پرانی تربیت کا ہے. قرآن کانفرنسیں ہو رہی ہیں. ایک زمانے میں آپ مجھے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا, بعد میں تو یہ کہ کسی تجوید القرآن کا مدرسہ جو ہے اس کا بھی کوئی سالانہ جلسہ ہوتا ہے تقسیم اسلاق کا, تو اس کا بھی عنوان قرآن کانفرنس ہو گیا. لیکن یہ کہ یہ قرآن کانفرنس کا شروع کہاں سے ہوا تھا, اس کی ایک حیثیت بنی کب تھی جبکہ ہم نے سالانہ قرآن کانفرنس ہے جن میں تمام مکاتب فکر تمام فرقوں سے اور پھر جدید دانشور حضرات یونیورسٹیوں وغیرہ سے جمع کیا اس پلیٹ فارم پر قرآن مجید کی عظمت کا اور قرآن مجید کی مختلف جو انسانی زندگی کے پہلو ہیں اس میں ہدایت کو واضح کرنے کے لیے. اور اس ضمن میں سب سے بڑی جو خدمت اللہ نے کرنے کی ہمت دی ہے جو تقریباً 15 برس سے جاری ہے, الحمدللہ سب الحمدللہ, رمضان مبارک کی مقدس اور جو مبارک راتیں ہیں, برکت بھری راتیں ہیں, ان میں قیام اللیل اور اس کے ساتھ پورے قرآن مجید کا ترجمہ, دورہ ترجمہ قرآن, انہونی سی بات. جب پہلی مرتبہ میں نے کیا تھا شور بچ گیا تھا, انہونی بات ہے یہ, تکلیف مالا یقاف ہے یہ, خواب خواہ جو ہے اتنا جو ہے بوجھ ڈالنا. بھائی میں نے فرض قرار نہیں دیا, میں نے صرف دعوت دی ہے, جو آ رہے ہیں اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, انہیں کوئی دلچسپی ہے تو آ رہے ہیں. اور حدیث سے میں نے ثابت کیا قیام اللیل, اس کو میں نے یہاں پر بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے, اس رمضان کے بارے میں حضور نے فرمایا جعل اللہ سیامہو فریضت الوقیام لیلی تطوعن، اللہ نے اس کو رکھا ہے لیکن سب کے لیے نہیں رکھا، فرض نہیں کیا ہے، لیکن قیام اللیل ہے وہ جسے رکھا ہے، قیام اللیل جو کم سے کم ایک تہائی رات کھڑے رہنے کے بغیر اس کا اطلاق نہیں ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک قم اللیل الا قلیلا، اس کی شرح یہ ہے، نصفہ ان کچھ دن ہو قلیلا زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس میں الحمدللہ کہ میں نے خود ذاتی طور پر 5 مرتبہ تو لاہور سے باہر کیا یہ ترجمہ قرآن، مکمل قرآن، 6-6 گھنٹے، 6.5 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے تک لگے ہیں، 20 رکعتیں پڑھنے میں، عشاء اور یہ کہ یہ ترجمہ قرآن اس کے اندر، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 مرتبہ ہی لاہور میں ہو چکا ہے. لیکن اس سال آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہمارا ہدایت خلافت شائع ہوگا اس کو تفصیل آئی ہے، کتنے مقامات پر اس عرض لاہور میں اور کتنے مقامات پر پورے پاکستان میں یہ دورہ ترجمہ قرآن ہوا ہے، کہیں مکمل ہوا ہے کہیں تھوڑا جزوی ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہوا بہت بڑے مقام بڑے پیمانے پر. یہ دعوت نزول قرآن کا ایک اہم باب ہے، میں نے اپنے کارکنوں کو یہ حکم دیا ہے یا مشورہ دیا ہے کہ اس کا ایک جائزہ جو ہے مرتب کر کے کہ اس وقت کہاں کہاں امریکہ میں پچھلی مرتبہ پچھلے سال عرض امریکہ نیو یارک فلسطین کی جامع مسجد جو ہے وہاں پر اس میں یہ دورہ ترجمہ قرآن عزیز باقی سعید کر کے آئے تھے، اس سال وہیں پر دوبارہ پھر دورہ ترجمہ قرآن اور وہاں وہی 6-7 گھنٹے پورے قرآن کا ترجمہ ڈاکٹر عبدالسلی صاحب کر کے آئے. ایک مرتبہ میں وہاں پر پورے رمضان مبارک میں انگریزی میں دورہ ترجمہ کر چکا ہوں لیکن وہ پورے قرآن کا نہیں ہو سکا تھا، آدھے قرآن کا ہوا ہے جو ریکارڈ ہو گیا تھا، اور بقیہ کے لیے ان کی بڑی خواہش ہے کہ میں ریکارڈ کراؤں، لیکن یہ کہ اس دفعہ گیا بھی تھا اس ارادے سے لیکن صحت میری ٹھیک نہیں تھی، مجھے واپس آنا تھا. یہ سارا کام جو ہے دعوت نزول القرآن اس کا ایک پوری تاریخ بن گئی ہے، یہ جو گویا کہ ہمارے اس دور کے اہم لینڈ مارکس میں سے ہے. ان الذی فرض علیک القرآن ربک الی بعد، اس کا پس منظر کیا ہے، مسلمانوں کو قرآن مجید سے دوری کیوں ہو گئی تھی اور پھر وہ کیسے شروع ہوئی ہے دوبارہ جو ہے قرآن مجید کی طرف جو رجحان پیدا ہوا اور جو توجہ کی مرکوز ہوئی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی اس کا نقطۂ آغاز ہے. یہ 300 برس سے یہ پروسیس چل رہا ہے جو اب اس کلائمیکس کو پہنچا ہے، یہ آئے 1-2 دن کی بات نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کی الفاظ القبیر، شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ قرآن جس پر ان کے خلاف علماء وقت نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، ان پر کفر کے فتنے لگے تھے، انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا تھا، قرآن کا ترجمہ کیوں کرتا ہے؟ فارسی زبان اس وقت کی کور لینگویج فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، عربی تو صرف علماء جانتے تھے، نہ عوام کو کوئی سروکار نہیں تھا، جیسے ہماری آج یہ انگریزی ہے جو زبان ہے جس کو سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے فارسی میں بھی ترجمہ کوئی موجود نہیں تھا قرآن کا، اور فارسی میں ترجمہ کو بھی جرم قرار دیا گیا، شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا ناقابل معافی جرم ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیوں کر دیا. اور کچھ افغان بلا لیے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے لیے، مسجد فتح پوری سے عصر کی نماز کے بعد درس دے کر وہ نکلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہیبت تاریخ کر دی، دروازے پر کھڑے ہوئے تھے وہ لے کر تیار کہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن یہ کہ اللہ نے کچھ ایسی ہیبت ڈال دی ان کے دلوں پر، دیکھا ہوگا جو رانی چہرہ نظر آیا ہوگا اس کا عکس جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ جب بچپن میں تھے القیت علیک محبت منی، میں نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتاؤ ڈال دیا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا، لہٰذا فرعون بھی قتل نہیں کر سکا، اس لیے کہ بڑا ہی وہ موہنی جو ہے وہ چہرہ تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. القیت علیک محبت منی، اپنی طرف سے ایک محبت جو ہے تمہارے چہرے پر ڈال دی. اسی طرح کوئی اس وقت جو ہے وہ روب جو ہے ایسا تاری ہوا کہ وہ اقدام نہیں کر سکے، ورنہ طے تھا کہ تب ہی کر دیا جائے. پھر ان کے 2 بیٹوں نے ترجمے کیے قرآن مجید کے، شاہ عبد القادر نے جو ہے با محاورہ کیا، شاہ رفیع الدین نے لفظی کیا، ایک بیٹے نے تفسیر لکھی، تفسیر عظیم لکھی. اگر شاہ عبد القادر کے ترجمے کو بھی تفسیر کہہ سکتے ہیں، مجھے القرآن کے حواشی چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ ہیں، لیکن شاہ عبد العزیز نے پوری تفسیر لکھی اردو کے اندر. پھر یہ کام چلتا رہا، لیکن یہ کہ پچھلی صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ زیادہ لگ گیا، وہ جو ایک تو تحریک مجاہدین عمل میں آ کر میدان میں آ کر جہاد، اور ایک پھر وہ جہاد آزادی ہند جو 1857 کا غدر جسے کہتے تھے، اب وہ آزادی ہند کہلاتی ہے جنگ، اس میں زیادہ توجہات رہی، لیکن پچھلی صدی کے اختتام سے پھر قرآن کی طرف رجوع کا عمل شروع ہوا ہے. یہ پورا میں نے درج کیا ہے، اس کی پوری تاریخ لکھی ہے، کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، قرآن کی طرف رجوع کرنے کی جو دعوت تھی اس کا پس منظر کیا ہے اور اب منظر کیا ہے. اس منظر میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا جو اس خاص طور پر دورہ ترجمہ قرآن اس سال جہاں جہاں جس جس شکلوں میں ہوا ہے. ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے کمال کا اعتراض کیا, انہیں کوئی مسجد نہیں ملی, انہوں نے سڑک کے اوپر ٹینٹ لگائے اور ان ٹینٹوں کے اندر وہ تراویح کی نماز ادا کی اور دورہ ترجمہ قرآن مکمل کیا. اور یہ کہ محلے والوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو سارے ٹینٹوں کا کرایہ وغیرہ بھی انہوں نے دیا, وہاں بندوبست کیا, چائے پانی کا بندوبست کیا, ساری رات یہ لوگ جاگتے رہے قرآن کے ساتھ. تو یہ ہے جب حقیقت جس میں عرض کر رہا تھا, ان الذی فرض علیک القرآن لراضک الی معاد. لیکن یہ کہ اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے, اس میں جو ری آیت آئی ہے وما کنتم ترجون الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک, اے نبی آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب جو ہے وہ اتاری جائے. یعنی اگر تو آپ کاہن قسم کے آدمی ہوتے ہیں, کوئی غیب کی خبریں کوئی توڑ کے اندر لگے رہے ہوتے تو لوگوں کو شک ہو سکتا تھا. آپ کے ایک شریف النفس انسان, سلیم الفطرت سلیم العقل انسان, اور جو کاروبار میں جو بھی اس وقت کا کاروبار تھا, اگرچہ ایک دور ابتدائی آپ پر بڑے افلاس کا دور تھا, بڑی سختی کے دن تھے, وجہ کا آئلن فارم تھا, لیکن پھر یہ ہے کہ آپ اس سطح پر بھی پہنچ گئے کہ جس کو کہیں گے کہ ہائیسٹ لیول جو ہوتا تجارت کا وہ ایکسپورٹ امپورٹ ہے. قافلے لے کر آپ جا رہے ہیں شام کی طرف اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں, تو یہ کام بھی آپ نے کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو اس کی توڑ میں نہیں تھے کہ کوئی غیب سے کوئی خبریں حاصل کی جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ کسی چیز, آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی, کوئی توقع نہیں تھی. وہاں تم کا کرنی ہو یوں کا کتاب ہو رحمت من ربک, مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے, اللہ نے آپ کو چنا پسند کیا اور یہ فریضہ جو رسالت وہ آپ کو حوالے کر دیا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین, تو دیکھیے اب کافروں کے لیے اس پناہ نہ بنیے. اسی صورت میں غالباً وہ آیت بھی ہے, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں, یہ اللہ کا کام ہے, وہ جس کو چاہتا ہدایت دے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ اس بات سے ابو طالب کا ہے, کتنا آخری وقت پر جیتا ہے, چچا جان میرے کان میں ہی پڑھ دی گئی کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تاکہ میں اللہ کا گواہی دوں. لیکن نہیں, وہ جو عرب کا ایک مزاج تھا, اس کی اکڑ, وہ اکڑ جو ابو جہل کے راستے میں آ گئی تھی کہ ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ تھا, انہوں نے کھانے کھلائے غریبوں کو, مہمان نوازیاں کی, ہم نے جبر کر دیا, ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے آ رہے ہیں, لیکن یہ کہ اگر ان کی نبوت مان لیں ہم تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے, اس لیے نہیں مان. ابو طالب نے بھی کیا جواب دیا, بھتیجے میں یہ نہیں چاہتا کہ قریش کی عورتیں تانے دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا. موت سے ڈر کر اس نے وہ بات کہہ دی کہ جو اس سے پہلے نہیں کہی تھی. یہ بھی ایک طرح کی اکڑ ہی ہے, یہ بھی اس طرح کا تکبر ہے, تعلیم ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ قریش کی عورتیں یہ تانا دیں. بہرحال اس کے بعد فرمایا, ولا یصدن کا کام آیا کہ اللہ بعد اذن لے, اور دیکھیے یہ لوگ جو دباؤ ڈال رہے ہیں آپ پر کہ آپ کو بچلا دیں اس قرآن سے, کچھ اس میں ترمیم کرنے پر آمادہ کر دیں, دیکھیں گے کہیں کامیاب نہ ہو جائیں. فلا بدو الى ربک, اور اپنے رب کی طرف بلائیے. یہ دوسرا مرحلہ ہے, ایک ہے قرآن کا پہنچانا, پہنچائے جاؤ پہنچائے جاؤ پہنچائے جاؤ, یہ ایک طرفہ عمل ہے. ان اکیول قرآن یہ ایک طرفہ عمل ہے, آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے, سناتے رہیے سناتے رہیے سناتے رہیے. یہ تبلیغ, ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل, ٹو کنوے ٹو دیم دی میسج آف قرآن. ایک ہے لوگوں کو کھینچ کر لے آنا, یہ ہے دعوت. بولو رب ایک اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے, بلائیے اللہ کے راستے کی طرف لے کر آئیے. اور اس دعوت کی آخری منزل ہے پھر اقامت الدین, دین کو قائم کرنے. یہ جدوجہد صرف پہنچانا نہیں ہے. یہ بات میں اچھی طرح آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہے وہ تبلیغ کے عنوان سے جو اتنی بڑی جدوجہد ہو رہی ہے, اسی ایک بات کے اوپر جمے ہوئے ہیں. تبلیغ پہلا مرحلہ ہے, سیرت النبی کے حوالے سے دیکھیے تو اس کے بعد مرحلہ تبلیغ کے ساتھ دعوت, اور دعوت کا حدث اقامت, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو. اس حوالے سے الحمدللہ کہ پھر تنظیم اسلامی ہم نے جو قائم کی ہے سن 75 سے، اب سمجھیے اس کو بھی اب 23 برس تو مکمل ہو جائیں گے یا 24 ہو جائیں گے مارچ میں. اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسوہ رسول کے مطابق اس کی بنیاد جو ہے تنظیمی ڈھانچہ بھی بیعت مسنونہ کے اوپر اختیار کیا، اور وہ صرف تبلیغ کا کام جو ہو رہا تھا انجمن کے تحت ہو رہا تھا، تربیت گاہیں ہیں، کانفرنسیں ہیں، قرآن کالج ہے، قرآن آڈیٹوریم ہے، سب کچھ قرآن کے نام پر، یہ سارے کام دورے ترجمہ قرآن ہے، یہ کام تھا تبلیغ کا، پہنچانے کا، اتمر قرآن، میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھتا سناتا رہوں، لیکن دعوت اللہ اور اقامت دین کی جدوجہد، اس کے لیے ہم نے تو جماعت تنظیم اسلامی قائم کی، جس کے لیے بنیادی ڈھانچہ بیعت مسنونہ کے خون اختیار کیا ہے. اسی کے حوالے سے وہ کام جو ہم کر رہے تھے کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری پروگرس جو ہے سلو اینڈ اسٹیڈی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ بہت بار جو ہے کوئی جو کہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر آ جائے تو مرعوب کل معاملہ کے تنظیم اسلامی کا تحال نہیں ہے. ہاں یہ لوگ اب جان گئے کہ ہاں ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ وابستہ ہیں، اس کا ایک خاص نقطۂ نظر ہے، وہ نقطۂ نظر بھی اب لوگوں کو خوب معلوم ہو چکا ہے. شروع میں بڑے لوگ بھٹکتے رہے یہ بیعت کس بلا کا نام ہے، لیکن اب اس کے اوپر بھی کہیں سے آپ کو کوئی جو ہے انگلی اٹھتی نظر نہیں آئے گی، ریلن لوگوں نے قبول کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ملک کی فکر، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں. اس کے حوالے سے خاص طور پر یہ مرحلہ جو آ گیا، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں کہ پھر کوئی تحریکیں اٹھے، پھر کوئی ہنگامے ہوں، پھر کوئی عوامی شورش ہو، جیسا کہ اس سے پہلے ہوتا رہا، 1969 میں ہوا تھا، پھر 1977 میں ہوا تھا، پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کسی کو کچھ پتا نہیں، کس کے ہاتھ میں آ جائے گا، کس کو اقتدار ملے گا، حکومت ٹوٹ جائے گی، الیکشن ہوں گے یا مارشل لا آ جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا. اسی طرح کی صورت حال جو ہے وہ کتنی پتھر تیار ہوئی بھی ہے، اور مختلف جو ہے اس میں جو سیاسی اعتبار سے کالا آزما لوگ ہیں وہ اپنا سے جو ہے ہر ایک جو ہے وہ زور لگا رہا ہے. لہذا اس مرحلے پر ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایک بات صحیح صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے، منہج نبوی کے اوپر کوئی اجتماع ہو، کوئی اتفاق ہو، کوئی اتحاد ہو، جو اصل جو ان تمام پاور پالیٹکس سے کٹ کر اور صرف جو منہج نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جدوجہد کا آغاز کرے. یہ ہے وہ بات کہ جس ضرورت کے تحت میں نے وہ پہلا اشتہار شائع کیا تھا، اخبارات میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، پھر اب دوسرا اشتہار بھی آج آ گیا ہے. اب تک جو نیگوسیشن ہوئی ہیں ان میں سے دو تو بہت ہی حوصلہ افزا ہیں. تحریک اسلامی کے محمد جلیل خان صاحب نے تو خود ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس میں شریک ہوں گے، شورا ہماری ہونے والی ہے، اس کے اندر اس کو رکھیں گے اور طے کریں گے. مولانا اجمل خان صاحب نے بھی بالکل یہی بات کہی، جمعیت علماء اسلام ان شاء اللہ تعالیٰ شورا کا اجلاس ہو رہا 14-15 فروری کو، میں اس میں پوری اپنی تائید کے ساتھ یہ بات رکھوں گا. کل مولانا محمد اکرم عوام صاحب آئے، میں ان کے پاس جانا چاہتا تھا ملنے کے لیے، خود آ گئے ہیں. انہوں نے کہا 100% درست ہے اور یہ کرنے کا کام ہے اور اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جہاں تک تائید کا تعلق ہے، طاہر القادری صاحب نے بھی مکمل تائید کی. یہ دوسری بات ہے کہ ابھی وہ ذرا اس جو پاکستان عوامی اتحاد ہے شاید دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں میں کوئی تیل ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے ہماری بات سے 100% اتفاق کیا ہے. قاضی حسین احمد صاحب نے البتہ یہ کہ کچھ تھوڑا سی معذرت کا انداز تھا، لیکن میں نے پھر بھی جب ان سے کہا اچھا غور کریں گے مزید سوچیں. اور میں مولانا نورانی میاں سے میری ملاقات جو ہے 9 تاریخ کو ہونے والی ہے کراچی میں، یہ نیگوشیشن میں کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک ایسا محاذ قائم ہو دینی جماعتوں کا جس میں صرف دینی جماعتوں، کوئی سیکولر جماعت نہیں ہوگی، اور یہ دینی جماعتوں کا محاذ یہ پاور پالیٹکس سے بالکل اپنے آپ کو منقطع کر دے گا، انتخابات سے بھی، اور محض کسی کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے کوئی تحریک چلا لینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں مثبت کام کریں، دین کی دعوت پہلے عام کریں، اور جو لوگ واقعی اس دعوت پر لب بیٹھے ہیں انہیں آرگنائز کریں، اور پھر نہیں ملکر بل جد قوت کے ساتھ جو ہے بدی کے استحصال کے لیے میدان میں آ جائے، اپنی جانیں دینے کو تیار ہو، کسی کی جان اور مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ طریقے نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں تھوڑے سے اجتہاد کے ساتھ کہ حضور کے زمانے میں آخری مرحلہ جو ہے وہ دو طرفہ جنگ کا تھا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. آج کے حالات میں ہمارے لیے وہ دو طرفہ جنگ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے، بلکہ یک طرفہ جنگ ہے.
غیر مسلح بغاوت
جیسے کہ ایرانیوں نے کی تھی. یہ ہے کہ جو ہمیں ایک راستہ دکھائی دیا ہے کہ اس کو اختیار کریں گے جب, لیکن تب جب کہ ہمارے پاس موتنبہ طاقت جمع ہو چکی ہو ایسے لوگوں پر مشتمل جو اپنے وجود پر اپنے گھر میں اپنی معاش پر اپنی معاشرت پر دین کو نافذ کر چکے ہیں اور پھر کسی ایک شخص سے بیعت کر کے اور وہ ایک نظم کے اندر اپنے آپ کو بیعت سم اتار پھر معروف کے اندر منسلک کر دیتے اور پھر وہ تن من دھن سب کچھ لگانے کو تیار ہوں. ایسے افراد ہو تو انشاءاللہ تعالی پھر میدان میں آئیں گے باقی کو چیلنج کریں گے. آخری آج جو ہے اس سورہ مبارکہ کی وہ بہت اونچا جو فلسفہ ہے فلسفے کی سب سے آخری منزل فلسفہ وجود جس میں توحید وجودی اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود جیسے بڑے ثقیل الفاظ بھی آتے ہیں اس کے ڈانڈے اس سے ملتے ہیں. اب آج تو وقت پہلے ہی زیادہ ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر اس آیت پر بھی گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.